أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم پچھلی دفعہ سورہ آراف یعنی ساتویں سورت کے 58 آیات ختم کر چکے تھے اور یہ آٹھواں پارہ چل رہا ہے. اب یہ 59 سے 171 آیات تک یعنی کل 112 آیات میں 6 رسولوں کا واقعہ آیا ہے اور کرونولوجیکل آرڈر ہے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, جس طریقے سے آئے ہیں. تو اگر میں اس کو جیسا عام طور پہ میں کر رہا ہوں کہ آیات پڑھ کے پھر ترجمہ کروں اور تفسیر کروں تو یہ تقریباً 4-5 ہفتے لگ جائیں گے اس میں. اور اس میں ایک مشکل یہ ہوگی کہ اگر کوئی بیچ میں ایک نہیں آیا تو وہ تسلسل واقعات کا ختم ہو جائے گا. تو میں یہ کیا ہوں کہ یہ تمام انبیاء کے واقعات کی ایک سمری بنا لیا ہوں, اور وہ سمری ایسی ہے کہ کس قوم کے پاس کس نبی کو بھیجا گیا, وہ قوم کا کیا گناہ تھا, ان کو کیا سزا ہوئی. کہ موسیٰ علیہ السلام کی کافی تفسیر ہے, 63 آیات ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو 3 سٹنگ سے کم میں ختم نہیں ہو سکتی, تو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہو جاتی. اسی لیے میں بالکل مختصر کر دیا ہوں اس کو. پہلے ہم شروع کی ایک دو آیات تلاوت کر کے اس کے بعد میں سمری پہ انشاءاللہ آ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا, تو انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ اے قوم اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو. دیکھیے عبد کے معنی, جیسا فارسی لفظ بندہ استعمال کرتے ہیں, اکثر لوگوں کو بندے کے کا مفہوم برابر نہیں آتا. ہمارے پاس جو بات سمجھ میں آتی غلام, اور عبادت کا مطلب پرستش بھی ہے, ورشپ بھی ہے. تو ہم نے انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو, اس میں عبادت خود آ جاتی. اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو اور مالکم من الہ غیرہ, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ ہے ہی نہیں. ایک سپریم اتھارٹی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی اتھارٹی نہیں ہے. جتنے اتھارٹیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی بنایا ہے, اپنے سے کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی الہ نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں تم ڈرتا ہوں ایک ایسے بڑے دن کے عذاب سے جو تم پہ آئے گا اگر یہ بات نہ مانو گے. تو خال الملاؤ من قومی انا لنراک فی ضلال مبین. تو ان کے قوم کے جو وی آئی پیز تھے, بڑے بڑے لیڈرز تھے, انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے. یعنی مطلب یہاں یہ ہوا کہ بھئی ہم اپنے باپ دادا سے یہ چیز دیکھے نہیں تھے, تم ایک نئی بات لے کے آئے ہو. اب یہاں میں جو سمری پڑھنا چاہ رہا ہوں, اس میں ایک بات یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ 6 انبیاء کی تاریخ میں پورے 6 انبیاء کی زبانیں الگ تھیں. نوح علیہ السلام کی زبان الگ تھی, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, سب کی زبانیں الگ تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھانے کے لیے ان کے پورے کانورزیشنز کو عربی میں ترجمہ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تو اس سے یہ جواب ملتا کہ قرآن سمجھنے کے لیے کسی اور زبان کی مدد لی جا سکتی ہے. اردو ترجمہ پڑھ لیں, انگریزی ترجمہ پڑھ لیں, تیلگو ترجمہ پڑھ لیں, بہرحال قرآن کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائے, اس سے یہ بات کو جو ہے ہم کو جواز مل جاتا ہے. تو اب یہ پہلا جو سیٹ ہے یہ 59 to 93 آیات کا ہے. تو پہلے نوح علیہ السلام کا میں جو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور کوئی الہ نہیں ورنہ عذاب ہوگا. تو وہاں کے وی آئی پیز جو تھے, جو لیڈرز تھے اس زمانے کے, انہوں نے کہا کہ ہم تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہوں. اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, پیغام پہنچاتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں. اب یہ جو آیات ہیں تقریباً تمام نبیوں میں کامن ہے یہ. اور ایک ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ آیات مسلسل ریپیٹ ہوتے چلے آ رہی ہیں. تو اسی لیے بھی میں سوچا کہ بھئی یہ سمری اگر کر لیں تو ایک بات آ جاتی کہ یہی جملہ تمام نبیوں نے اپنی قوم سے کہا. اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تمہیں نہیں دیا گیا, میرے انسان ہونے پر تعجب ہے کہ تمہیں چوکنا کرنے بھیجا گیا ہوں کہ تم اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. میرا میسج یہی ہے کہ تم پہلے تو تم حیرت کرتے ہو کہ انسان کو نبی بنا کے بھیجا گیا, رسول بنا کے بھیجا گیا, پھر اس کے بعد میں بات آئی کہ جو ہے تم اگر تم گناہوں کو چھوڑ دو تو تمہارا رحم کیا جائے گا. تو قوم نے انہیں جھٹلا دیا, قوم کے بہت کم لوگوں نے ان کو مانا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو کشتی میں بچا لیا اور جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا. یہ بالکل بائیفرکیشن ہو گیا. یہ پورے نبیوں میں آپ کامن دیکھیں گے کہ جو نبی کے لوگ جو نبیوں کو رسولوں کو کی بات مانے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, اور دوسروں کو جو ہے جو بات نہیں مانے تھے ان کو ڈبا دیا کیونکہ یہ اندھے لوگ تھے. اب یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں بچا, وہ بھی ڈوب گیا کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں آیا. تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ نبی کا بیٹا ہونے, نبی کے خونی رشتہ دار ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں ہوتا, ایمان اور عمل سے فرق ہوتا. عباس کو پوچھے تو بولتے نہیں تھا ہمارے بابا جان بہت نماز کے پابند ہیں, انشاءاللہ انہوں دعا کریں گے ہماری مغفرت ہو جائے گی, یا نہیں ہوتا. پھر بعد میں نوح علیہ السلام نے کہا بھی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, تمہارا فالوور نہیں ہے. بیٹا ہے اور بات ہے, تمہارا فالوور نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ساتھ کیا ہوا آگے دیکھیں گے, کہ آپ لوط علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا, نوح علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر نبی جیسے رسول جیسے جیسی شخصیت کے خونی رشتہ دار بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پر, تو ان کو جو ہے سزا دی جاتی ہے. تو یہ بات وہاں ہوئی. تو یہاں جو تباہی کا باعث بنا وہ بارش اور طوفان تھے, جو نیچرل کیلامٹیز آئے, آج بھی آتے رہتے فلوریڈا وغیرہ میں دیکھتے رہتے ہیں. اور پھر ان کا گناہ کیا تھا نوح علیہ السلام کے, یہ گناہوں کو نوٹ کرتے چلے جائیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کا گناہ شرک تھا, یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسری اتھارٹیز کو جو ہے الہ مانتے تھے. بت پرستی اپنی جگہ ہے, دیکھیں آج بت پرستی ممکن ہے یہاں مل جائے آپ کو, دوسری جگہوں پہ جو ہمارے الہ بنے ہوئے ہیں وہ میٹیریلسٹک چیزیں ہیں. نعوذ باللہ دنیا کو الہ بنا رکھا ہے, دنیا کو جو ہے آخرت سے زیادہ جو ہے ترجیح دی جا رہی ہے. تو یہ چیز ہم سمجھنا ہے کہ جیسا سورہ کہف میں انشاءاللہ پڑھیں گے, دو ساتھیوں کا جہاں واقعہ آیا ہے کہ اس نے اب پورا اپنا بھروسہ اپنی جماعت پہ, اپنے فالوئنگ پر اور اپنے میٹیریل پوزیشنز پہ, اپنی جائیداد پہ کیا تھا. تو بعد میں پچھتا کے بولتا کہ کاش کہ میں نے شرک نہ کیا ہوتا. وہاں شرک کیا تھی, کوئی بت پرستی نہیں ہوئی تھی وہاں, شرک یہی تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے باغات پر, اپنی جائیداد پر اور اپنی فالوئنگ پہ جو ہے اس نے ٹھیکہ بنا لیا تھا. تو یہ آج کل کے زمانے کا شرک یہ ہے جو سورہ کہف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پھر دوسرے نبی ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس بھیجے گئے. یہ کرونولوجیکل آرڈر, یہ ایک ہی جگہ آیا ہے, سورت الاعراف میں ہی کرونولوجیکل آرڈر آیا ہے, دوسری جگہ سیکوینس بدلا ہے. کبھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا, اس کے بعد میں نوح علیہ السلام کا ذکر آیا, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد آئے ہیں. تو یہاں کرونولوجیکل آرڈر ہے. تو جب ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے یہی بات کہی جو اوپر نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کرو اور کوئی الہ نہیں ورنہ عذاب ہوگا, تو انہوں نے پھر میں رسول ہوں, اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں, تم کو نصیحت کرنے آیا ہوں, تو وہاں کے جو وی آئی پیز تھے انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ہم تمہیں بیوقوفی اور جھوٹ میں دیکھتے ہیں. دیکھیں نبی اور رسول کی کیا عزت ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسی چیزیں ہوئی, شاعر کہا, کاہن کہا, جھوٹا کہا, یہ تمام چیزیں ہوئی. تو ہم اگر ایسا کوئی ہم کو بول دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ درس کا سلسلہ ہی ختم کر دیں. یہ ان لوگوں کی شان تھی کہ ایسے اعتراضات کو جو ہے وہ برداشت کرتے تھے. تو انہوں نے ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تمہیں بیوقوفی اور جھوٹ میں دیکھتے ہیں. ہود علیہ السلام نے کہا میں بیوقوفی میں نہیں ہوں, بلکہ تم کو تعجب ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہی میں سے ایک انسان چوکنا کرنے کے لیے بھیجا ہے. تمہارا تعجب یہی ہے, بھئی ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے, اچھے خاصے ہمارے جیسے تھے ان لوگوں کے لحاظ سے, اب بیٹھے بیٹھے جو ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں, یعنی بالکل ٹریڈیشنز کے خلاف بات کر رہے ہیں. جیسا آج اگر کوئی خاندان میں جو ہے بہت ہی اسلامی ہو جائے اور یہ بول دے کے ساتھ ये मंजे और चौथी हमारी बेटी की शादी में नहीं होगा, तो लोग क्या बोलेंगे, ये नए बाता निकाल रहे हैं, वहाबिया हैं ये। हालांकि ये गैर मसनून चीज है, दूसरी कौमों की कॉपी करने की बात है। तो यही बात हुई कि उनमें शिर्क का रिवाज चल रहा था, तो एक खुदा की जब बात करे तो उनको जो है बात बिल्कुल नहीं मालूम हुई। अल्लाह ताला ने तुमको पैदाइश और फैलाव में ज्यादती दी है, काफी पॉपुलेशन तुम्हारा है, अल्लाह ताला के एहसानात को याद करो ताकि कामयाब हो। तो वीआईपीज ने जवाब दिया, क्या हम शिर्क छोड़ दें जो हमारे बाप दादा करते थे और एक अल्लाह की इबादत करें? यानी यहां बाप दादा के तरीके अल्लाह ताला से ज्यादा बड़े हो गए। चौथी वलीमा मेहंदी का रसम अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बढ़ गए हमारे पास, लोग क्या बोलेंगे? देखिए इन चीजों से मैं समरी इसलिए सुना रहा हूं कि कंपैरेटिवली देखिए ये कौमों की तबाही किस लिए आई थी और ये तमाम चीजें हम लोगों में मौजूद है। बाप हम शेरवानी पहनना हम समझते कि इस्लाम है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेरवानी पहने थे या सऊदी अरेबिया में कोई लोग? लिबास अपना अपना बस सतरपोशी हो। तो हम लोगों के पास कल्चर को रिलीजन का मुकाम दे दिया गया है, ये बर्फी और ये चहलुम और जियारत और मंजे सांचक मेहंदी बिस्मिल्ला कहीं जवाब निकाल दीजिए। कोई अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कुरान और हदीस से कहीं जवाब निकाल के बता दीजिए कि सब फलानी आयत के खिलाफ आप बोल रहे हैं। तो इन कौमों ने यही किया था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो बात थी उसके खिलाफ इन्होंने किया था। तो फिर ये नामों के बारे में बहस करते थे जो बेसनद थे। देखिए शिर्क में जितनी नामें ली जाती हैं वो बेसनद है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मैं सूरज की पूजा करता हूं, सूरज की परस्तिश वर्शिप करता हूं, तो फिर कहां लिखा हुआ है कि सूरज की परस्तिश करो? यहां कुरान में तो यह है कि सूरज खुद अल्लाह ताला के सामने सजदा करता है, टोटली झुक जाता है। तो तुम अपने और तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया है आसमान और जमीन, तुम्हारे गुलाम बना दिया, तुम्हारे मुलाजिम बना दिया, आप मुलाजिमों की पूजा कर रहे हैं। कोई घर में आपके झाड़ू देने वाला है, आप उसके पैर पड़ रहे हैं रोज सुबह को, उसका एहतराम कर रहे हैं। सोच के देखिए आप, ये कौमों की तबाही है। उसके ये नामों पे बहस करते थे तो इन पर जो है आंधी और तूफान से ये लोग तबाह कर दिए गए। अब इनका गुनाह क्या था? नाशुक्री थी, शिर्क था, एहसान फरामोशी और रॉन्ग ट्रेडिशंस, गलत रिवाज। देखिए दीन के नाम पे जो चीज होती है उसका कुरान और हदीस से साबित होना जरूरी है। हाँ बाज मसाइल ऐसे हैं जो कुरान और हदीस में नहीं आए, जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, प्रोविडेंट फंड है, शेयर्स हैं, तो कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा बैठे और तस्किया करें, वहां फतवा हो सकता है। लेकिन कुरान और हदीस के खिलाफ अगर कोई बात जाती है तो फिर तो ये दोनों कौमों को शिर्क की वजह से नाशुक्री और एहसान फरामोशी और बाप दादा के ट्रेडिशंस को फॉलो करने की वजह से तबाह हो गए। फिर समूद की कौम के पास साले अलैहि सलाम को भेजा। अब ये कौम का ये था कि बड़े बड़े महल बनाते थे, पहाड़ तराशते थे सिक्योरिटी के वास्ते, कि बोले भाई पहाड़ कौन वो करेगा, और फसाद डिसऑर्डर करते थे, बदनज़मी फैलाते थे। अब जब साले अलैहि सलाम ने इनके सामने अल्लाह ताला का पैगाम पेश किया तो इन्होंने कहा कि भाई मौजिजा बताए। मौजिजा भी कैसा कि पहाड़ से एक ऊंटनी निकले और वो फौरन बच्चा दे जब हम मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने मान लिया, वो मौजिजे की बात मान ली। तो यही और फिर वो उसके बाद में हुआ ये कि वो ऊंटनी का एक दिन पानी का मुकर्रर हुआ था और एक दिन जो है साले अलैहि सलाम की कौम जो है पानी पीती थी, तो ऊंटनी इतना पानी पीती थी कि साले अलैहि सलाम की कौम को पानी बस नहीं होता था, तो उसको कत्ल कर दिया। तो जब कत्ल किए तो हुआ यह कि अल्लाह ताला ने जलजले से वो कौम को तबाह कर दिया। देखिए एक जगह जो है तूफान में डुबा दिया, एक जगह तूफान लाया तोगियानी लाया, फिर यहां तीसरी जगह जलजले से तबाह कर दिया। साले अलैहि सलाम की कौम के जो गुनाह थे, नाशुक्री थे, करप्शन और कुफरान नेमत। अब ये वाकयात हमको क्यों सुनाया हुआ होगा साहब, हम क्या करना है? हमको इसलिए सुनाया जा रहा है कि देखो ये चीजें अगर तुम में है तो इससे परहेज करो, वरना ये कलेक्टिवली ऐसी तबाही आएगी कि हम फेस नहीं कर सकेंगे। जो चौथा तरफ देख रहे हैं अभी सुनामी वगैरह जो है, फ्लड्स आ रहे हैं इधर उधर, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, ये जो चौतरफ तबाही चल रही है, इससे भी अगर हम सबक ना लें तो फिर हमारी बदकिस्मती है। उसके बाद में चौथे नबी का जो जिक्र आया है लूत अलैहिस्सलाम के, अब लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, اب لوط علیہ السلام کی قوم میں ہومو سیکشوالٹی کامن، یعنی اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مرد مردوں کا استعمال کرتے تھے، عورتوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، بیویوں کے بجائے مردوں کے پیچھے چلے جاتے تھے. اب آپ غور کیجئے، یہ ہومو سیکشوالٹی ویسٹ میں لیگلائز ہو گئی ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، لیگل ہے. اب پھر ہمارے پاس بھی ایک ڈسکشن کے پروگرام میں آ رہا تھا کہ ہاں آزادی کا مطلب یہ ہے، اگر کرنا ہے تو کرنے دے، کوئی صاحب پروپوز کر دیے یہاں بھی. تو یہ ایسا گناہ ہے جس پہ ایک قوم تباہ ہوئی، ایسے گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف کرے. اور پھر اب جب لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تو کہا کہ یہ پاک لوگ ہیں، ان کو شہر سے نکال دو، اور وہاں ان کی بیوی بھی نہیں بچ سکی کیونکہ وہ ان لوگوں کا ساتھ دیا کرتی تھی. تو اب یہاں ہوا یہ کہ ان کو پتھروں کی بارش سے تباہ کر دیا گیا. قوم اب مطر کا لفظ آیا ہے، مطر بارش کو بولتے ہیں. بارش کا نظام ایسا ہے کہ پانی نیچے سے آسمان پہ جاتا ہے، پھر وہاں سے برستا ہے. تو یہاں ایک مجھے اندازہ ہو رہا جیولوجی کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کہ مطر نیچے سے کوئی چیز اوپر جا کے نیچے گرنا، تو والکینک ایرپشن ہوا ہوگا. دیکھیں ساؤتھ افریقہ امریکہ میں کہیں والکینک ایرپشن ہوا تھا تو 5-5 کلومیٹر کے ریڈیس میں تمام گھروں پہ وہ والکینک ایش پتھرے جو ہے وہ ہو گئے تھے، تو چھت دب گئے تھے اس کے. تو کیا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا؟ اب یہاں دکن پلیٹو میں یہ بولتے ہیں کہ یہاں زلزلے سے زیادہ ڈر اس کا ہے کہ زمین دھس جا سکتی. بھائی بیٹھے بیٹھے زمین دھس گئی، اور تھوڑے دن پہلے شروع ہوا تھا، کئی بولیاں ڈیپ ہو گئی تھی، کئی جگہ زمین دھسنے لگی تھی. یہ اشارے ہیں اللہ تعالیٰ کے، دیکھو تم لوگ بھی یہ چیز کرو گے تو پھر تمہارا بھی یہی معاملہ ہوگا. تو پھر ان کا جو وہ تھا یعنی بے حیائی، ان نیچرل قسم کی بے حیائی تھی. اب یہاں جو ہے یہ پانچویں نبی شعیب علیہ السلام کی بات آ رہی، یہ بھی ہم میں کامن ہے. اب شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا، ناپ تول ٹھیک نہیں کرتے تھے، فساد مچاتے تھے، ڈس آرڈر پھیلاتے تھے، کرپشن، اور راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گروتھ پاپولیشن میں بہت گروتھ دی تھی، اور دھمکی دی، یعنی نوح علیہ شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم ہم کو ٹوکنے لگو گے تو ہم تم کو شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین پر واپس آ جاؤ. لہذا انہوں نے بہت مخالفت کی. تو ہوا یہ کہ ایک زلزلے نے اس قوم کو تباہ کر دیا. آج ناپ تول میں کمی نہیں ہے ہمارے پاس، بزنس میں بٹے بازی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہاں قرآن میں ان واقعات کو لانے کا مطلب یہ رہتا کہ پوری قوم جو قرآن کی تابع ہے وہ اپنا جائزہ لے اور دیکھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تمام گناہوں میں یا ان میں سے کچھ گناہوں میں ہم مبتلا ہیں. تب اس کا سولوشن کیا ہے کہ فوراً توبہ کرے، وہ گناہ چھوڑ دے اور سیدھے راستے پہ آ جائے. تو اب یہ یہاں جو ہے یہ پانچ انبیاء کا واقعے کی سمری ہے، یہ جو تقریباً سمجھیے کہ اس کے بعد میں جو ہے اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ یہاں پیش کر رہے ہیں، میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ اب یہ جو پانچ انبیاء ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا. ان کے واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ماں ارسلنا میں فی خریت من نبی اللہ اخذنا اہلہا بل باسائی و ذرائی لعلہم یذرہون. اور ہم نے کسی گاؤں میں کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا، لیکن ان کو بستی والوں کو ہم نے سختیوں میں اور نقصان میں گھیر لیا تاکہ وہ عاجزی کریں. مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں، تو عاجزی انہوں نے نہیں کی. ثم بدلنا مکانن سیئت الحسنا، تو ہم نے کیا کیا، یہ برائیوں کی جگہ اچھائیاں دینے لگے، نواز رہے دیتے چلے گئے. ہمارا حال ہے، ہر قسم کے گناہ میں مبتلا ہے مگر نواز رہے اللہ تعالیٰ. بہت سے ہیں تو ایسے ہیں کہ پلٹ کے کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے. قرآن میں کتنے سورے ہیں، کتنے پارے، کوئی چیز کا آئیڈیا نہیں. بڑے بڑے لوگ، عمر رسیدہ لوگ ہیں، بالکل اندازہ ہی نہیں ہے. یعنی بالکل ہم لوگوں کا یہی حال ہے. تو اب یہ ہم اس کے بعد جب سختیوں سے یہ لوگ نہیں مانتے تو ہم کرتے ہیں کہ ان پہ بھلائیوں کی بارش کرتے ہیں، حتی افو، یہاں تک کہ وہ سرپلس ہو جاتی ہیں. اتنے کپڑے ہیں کہ الماریاں بس نہیں ہو رہے رکھنے کے واسطے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جن کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ ایک کپڑا آنکھ پہ رہتا تھا, ایک دھل کے سوکھتے رہتا تھا. ان کا معاملہ, ایک صحابی کا معاملہ یہ ہے کہ کسی نے شکایت کی کہ صاحب یہ فجر کی نماز کے بعد ٹھہرتے نہیں, فوراً فرض پڑھتے نکل جاتے ہیں, تو کچھ منافقت معلوم ہوتی ہے, ایسی کوئی کیفیت ہے, کیا بات ہے. تو جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان میں اور ان کے بیوی میں ایک ہی چادر تھی, اور اگر یہ فوراً نہیں جاتے تو بیوی کی فجر کی نماز جو ہے قضا ہو جاتی تھی, ستر پوشی نہیں ہوتی تھی. یہ ان لوگوں کا معاملہ تھا. تو ہمارے پاس تو جو ہے افو, یعنی سرپلس دے دیا, بہت زیادہ. وہ خالو خد مسا آبان ذرائی و سرائی, تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, خوشی آئی, غم آئی, آیا نقصان آیا, فائدہ تو زندگی ہے. یہ دیکھیں یہاں جب حیدرآباد میں نیوز آئی تھی گنڈی پیٹ ٹوٹ گیا بول کے, تو ایک ہنگامہ ہو گیا تھا, قیامت کا منظر تھا. ایک صاحب یہ مسجد میں سائیکل پھینک کے چلے گئے تھے, میں عشاء کی نماز سے واپس ہو رہا تھا تو میرے سے پوچھے صاحب یہ سائیکل میری ہے میں اٹھا لوں کیا؟ میں بولا بھائی میں آپ کو اتنا پھینکتے ہوئے دیکھا تو میں اجازت کیسا دوں, آپ کی ہے تو آپ اٹھا لیجیے. بولا کائی کو پھینک کے گئے تھے؟ نہیں صاحب پریشانی میں پھینک کے میں نوبت پہاڑ کو چلے گیا تھا. تو اب یہاں یہ بات ہے کہ اب یہ اس وقت یہ جو واقعات ہوئے تو ہمارے کچھ سرکل میں ڈسکس ہوا, تو ایک صاحب عمر رسیدہ صاحب بولے ایسا ہوتے رہتا, بھی اس کو اتنا سیریس کائی کو لے رہے, بچپنے سے دیکھ رہے ہیں ایسے چیزیں ہوتے رہتے, اچھائیاں برائیاں آتے رہتے, آتے چلے جاتے ہو گیا. یعنی اس سے سبق لینے کا تھا کہ قیامت میں کیا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ. یہ روڈ پہ کراس کرنے جگہ نہیں چاہیے. پورے میں بلا مبالغہ مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ میں باہر گیا ہوا تھا کہیں, رکشہ والا بھی وہاں اتار دیا, یہ روڈ پہ کراس کرنے جا, بکریاں اٹھا کے لے کے چلے جا رہے ہیں لوگ, زیوروں کے ڈبے لے کے چلے جا رہے ہیں. ایک قیامت کا منظر ہے, اور اس کو جو ہے ہم نے مذاق میں لیا. یہ ایک نمونہ تھا, دیکھو بھائی اگر قیامت آئی تو یہاں یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ ان کے باپ دادا نے یہی کہا کہ یہ نقصان اور خوشی اور غم یہ تو چلتے رہتے ہیں. تو اخذناہم بختتن وہم لا یشعرون, تو ہم نے ان کو بختتن ایک دم پکڑا, سڈنلی وی کاٹ دیم سڈنلی, جبکہ ان کو شعور بھی نہیں تھا. اب جب سونامی آیا سب کو شعور تھا, سب پریپیئر تھے, تیار کھڑے ہوئے ہیں, اب یہ زلزلہ آئیں گا اور موجیں آئیں گی اور سب ڈوب جائیں گے, تیار کر کوئی نہیں تھے, سوتے پڑے ہوئے تھے. اب پرسوں جو ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا پورے لوگ سو رہے تھے, لاتور میں جو ارتھ کویک ہوا تھا پورے لوگ سو رہے تھے, اپنے ہاتھوں سے جو پتھرے رکھ کے گھر بنائے تھے وہی پتھر ان کے اوپر گر کے مر گئے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو ہم پہلے سختیاں کرتے ہیں, اگر مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کے بعد میں ہم جو ہے بھلائی کے دروازے کھول دیتے ہیں, اس کے بعد بھی نہیں مانتے ہیں تو ہم ایک دم پکڑتے ہیں کہ ان کو شعور بھی نہیں رہتا. وہ لو انا اہل القرا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون, اور اگر یہ گاؤں والے ایمان لاتے, اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے اور نیک اعمال کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے. برکت کس کو بولتے؟ کسی چیز اچھی چیز میں بڑھوتری کرنا, برکت کے معنی ہے اچھی چیز میں بڑھوتری کرنا, اس میں نشو نما پیدا کرنا, ڈیولپ کرنا اس چیز کو. اگر یہ مان لیتے تو ہم ان قوموں کو جو ہے بڑا ڈیولپ کرتے تھے. لہذا یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ غلام جو ایمان لائے تھے کئی جگہ کے گورنر بنائے گئے, کئی جگہ کے گورنر بنائے گئے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی کھول دی ان کے اوپر, لیکن انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. مطلب کیا ہوا کہ نہ دل سے مانے اور نہ اس پہ عمل کیا, تو پھر ہم نے ان کو ان کی کمائی کی وجہ سے پکڑ لیا, سزا میں پکڑ لیا. آف آمنا اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتن بیاتن وہم نائمون, تو یہ شہر والے, اس میں ہم بھی مخاطب ہیں, کیا یہ شہر والے اس بات سے امن میں ہیں کہ ان پہ ہمارا عذاب آئے جبکہ وہ رات میں سو رہے ہوں یا دوپہر میں سو رہے ہوں, دوپہر میں تھک کے سو گئے, کس کو معلوم کب عذاب آئے گا؟ نہیں بول سکتے آپ. ارتھ کو ایک ہے, ایک جھٹکا ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے, طوفان کبھی بھی آ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے سب. اب آمنا اہل القرا یاتیہم باسنا زہم وہم یلعبون, کیا یہ بستی والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ہمارا عذاب صبح صبح آ جائے
یا جو ہے وہ جو کھیل میں مشغول ہیں, ویسٹ انڈیز ورسز آسٹریلیا دیکھ رہے, آخری سین ریکارڈڈ ہے, چلو قصہ ہو گیا, کھیل میں مبتلا ہے, کھیل رہے ہیں, کرکٹ میچ چل رہا ہے زبردست, رنجی ٹرافی کا میچ ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں کر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تباہی آنے کے وقت ہم پہلے انفارم کب کرتے, رسول کو بھیج کے انفارم کرتے تھے علیہ السلام. لیکن جب کوئی تباہی آتی ہے تو انفارمیشن نہیں رہتا, ہو کیسی تباہی آئی. دیکھیے باہر کا چھوڑیے, ہمارا ہی برین ہیمریج ہو جائے, ہمارا ہی کارڈیاک اریسٹ ہو جائے, ہم کو پیرالیسز ہو جائے, کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. قسم کھا کے بول سکتے ہیں کہ نہ صحت اپنے ہاتھ میں ہے نہ بیماری اپنے ہاتھ میں. اگر کوئی بولتا نہیں صاحب میرے ہاتھ میں ہے تو واقعی دل والا بولیں گے اس کو. تو یہ کبھی بھی آ سکتا ہے. آپ آمینو مکر اللہ, کیا یہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے یعنی پلان سے سکون میں ہے؟ دیکھیے اردو میں مکر کے بڑے غلط معنی لے لیے گئے, مکر کے جو ہے بری پلاننگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خیر الماکرین بول رہے ہیں. یہ غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے سے, بعض وقت ترجموں میں بھی یہ بات آ گئی ہے. مکر کا مطلب پلان کرنا, کہ اللہ تعالیٰ کے پلان سے یہ لوگ جو ہے امن میں ہیں. فل یا منو مکر اللہ الا القوم الخاسرون, اور اللہ تعالیٰ کے پلان سے وہی لوگ جو ہے امن میں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جو نقصان اٹھانے والے ہیں, یہی لوگ سمجھتے ہیں. یار چھوڑو کہاں سے آتا بھائی. اب جیسا کوئی صاحب بولے کیا حضرت آپ پڑھے لکھے ہو کہ گنڈی پیٹ کیسا ٹوٹیں گا کہتے, اسی وقت بحث ہوئی تھی گنڈی پیٹ کیسا ٹوٹیں گا. ابھی حضرت پوری ایک ہمالین پہاڑا نکل جائیں گے تو گنڈی پیٹ کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ بات سمجھنا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پلان سے جو امن میں سمجھتے اپنے آپ کو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلھا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم, تو وہ لوگ جو ان گاؤں کی تباہی کے بعد ان شہروں میں آباد ہوئے, زمین پہ آباد ہوئے, کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ہوئی؟ کیا یہ لوگ صحیح راستہ نہیں دیکھے اس سے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی سزا دے؟ کیا آج اللہ تعالیٰ ہم کو سزا نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ حلیم ہے, درگزر کرتے, ٹائم دیتے کریکٹ کرنے کے واسطے, عفو ہیں, غفور ہیں, معاف کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو قدرت نہیں ہے, کبھی بھی جو ہے وہ ہم کو سزا دے سکتے ہیں. وہ ندبو علی قلوبہم فہم لا یسمعون, اور ہم ان کے دل و دماغ پہ اگر ہم قفل ڈال دیں, سیل کر دیں, تو وہ سن نہ سکے. ابھی دیکھیں بڑی ایک سائنٹیفک بات آ رہی ہے کہ دل و دماغ کو سیل کرنا اور سن نہیں سکنا کیا مطلب ہوا؟ قلب کا مطلب عام طور پہ جو پرانے ترجمے ہیں, قلب کا مطلب جو ہے دل کر دیے ہیں. لہم قلوبہم ما یفقہون بہا, کئی جگہ پہ یہ بات آئی کہ ان کے دل ہیں جس سے یہ سوچتے نہیں. ہم کو معلوم ہے, میڈیکلی اسٹیبلش بات ہے کہ ہم دل سے نہیں سوچتے, دماغ سے سوچتے. یہی قلب سے انقلاب ہے, حرکت میں رہنا. تو اب یہ بات یہاں دل و دماغ کا سینس, کیونکہ دل تو اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ پمپنگ مشین ہے جو بلڈ کو جو ہے سرکولیٹ کرتا ہے, دماغ کو بھی بلڈ پمپ کرنے والا یہی دل ہے, دل و دماغ کا یہ توازن ہے. تو یہاں اب دماغ میں ایک آپٹک نرو ہے جس کی وجہ سے, آپٹک نرو اگر ڈیمیج ہو گئی تو دکھتا نہیں آدمی کو. ایک آڈیو ورو ہے, نرو ہے, اگر وہ سننے کی نرو ڈیمیج ہو گئی تو سنے نہیں آتا, بہرے ہو جاتے, تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کی سننے والی نرو جو دماغ میں اس کو سیل کر دیں, چلیے آپ کو کچھ بھی نہیں سنے آتا, بیٹھے بیٹھے بہرے ہو گئے, بیٹھے بیٹھے اندھے ہو گئے, آپٹک نرو ڈیمیج ہو گئی, کچھ نہیں کر سکتے, آپریشن بھی کرنا مشکل ہے. یہاں تو نہیں ہوتا جہاں تک مجھے معلوم ہے, کیونکہ بعض لوگوں کے ایسے کیسز ہوئے ہیں, یہاں تو نہیں ہوتا. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ سن نہ سکے؟ تلک القرى نقص علیک من انبائها, یہ وہ شہر ہیں جن کی خبریں ہم تم کو پڑھ کے سناتے ہیں. یہ تمام شہروں کی خبریں ہم جو ہے پڑھ کے سناتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, ان کے پاس ان کے رسول آئے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر. ہمارے پاس بھی ہمارے رسول آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کھلی ہوئی نشانیاں لے کے آئے. شق الخمر ہے, بدر, احد وغیرہ میں جو ہے فرشتوں سے مدد کی گئی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے معجزات بھی ہیں, قرآن بھی ہے, قرآن کو بھی معجزہ کہا گیا. تو ہمارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کھلی ہوئی نشانیاں قرآن لے کے آئے. فما کانو لی یومنو بما کذبو من قبل, لیکن انہوں نے ان چیز اس پہ ایمان نہیں لایا جس کو پہلے وہ جھٹلا چکے تھے. یعنی نبی اور رسول آنے کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لایا. کذالک یتبعو اللہ علی قلوب الکافرین, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں کے دل و دماغ پر خفل ڈال دیتا ہے, سیل کر دیتا ہے. اب یہ سزا کے طور پہ ہو رہا ہے, کھلی بھی چیز آ رہی ہے آپ اس کو مان ہی نہیں رہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دل و دماغ کو سیل کر دیا. وما وجدنا لأکثرهم من عهد, اور ہم نے ان میں سے اکثر کو وعدے کا پابند ہم نے نہیں پایا, اکثر کو ان میں وعدے کا پابند نہیں پایا. وان وجدنا اکثرهم الفاسقين, اور ہم نے ان میں سے اکثر میجورٹی کو فاسق پایا, یعنی حد سے نکلنے والے نافرمان پایا ان لوگوں کو. تو یہاں جو ہے اس کی یہ سمری ختم ہوئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تقریباً 63 آیات ہے, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, تو میں اس کی جو ہے سمری کر دیا ہوں. اب وہ 63 آیات کی ظاہر ہے دو پیجز کی سمری ہے. تو اب یہاں ایک ہم کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا تو یہ واقعہ ہمارے ذہن میں رہ جائے تو بہتر ہے, کیونکہ سورہ قصص میں بھی کافی زیادہ آیتوں میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کمپلیٹ کیا گیا ہے. تو یہاں یہ بات جو شروع کرنا ہے سمجھانے کے لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, اور یعقوب علیہ السلام جیروسلم میں جو ہے بسے ہوئے تھے, لیکن وہ یوسف علیہ السلام ان کے جو دوسری بیوی کے بیٹے تھے ان کو ان کے سوتےلے بھائیوں نے ایک بولی میں ڈال دیا, والد کی پوری محبت اپنے طرف لینے کے لیے. وہ آگے پڑھیں گے ہم, تو وہاں کوئی ایک کاروان آیا, وہ یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے لے کے گیا اور مصر میں بیچ دیا. پھر مصر سے یوسف علیہ السلام کو جو ہے انچارج بنایا گیا ویئر ہاؤسز وغیرہ کا, تو ان کے سوتےلے بھائی آتے تھے, تو بعد میں وہ بات کھلی اور پھر وہ بھائیوں کو معاف کیے. تو یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی اور یہ بھائیوں کو جو ہے انہوں نے مصر کو بلا لیا. اس طریقے سے جیروسلم سے ایجپٹ شفٹ ہو گئے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو جیروسلم میں تھے وہ ایجپٹ میں شفٹ ہو گئے. اب یوسف علیہ السلام کا بڑا زبردست مقام ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے یہ 12 بیٹوں کی بڑی قدر ہوتی تھی. مگر ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ ان لوگوں میں زوال آیا اور یہ لیبر کلاس بن گئے, وہاں مزدور طبقہ بن گئے بنی اسرائیل. اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے جو بچے ہوئے تھے, یہ ان کی جو اولاد ہوئی یہ وہاں پست اخوان جس کو بولتے ہیں, جیسا ہمارے پاس کام کرنے والے قوم ہوتی ہے اس طریقے سے جو ہے ان کو یہ یعنی لیبر کلاس بن گئے. تو اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو وہاں سے وہاں جو ہے فرعون جیسا یہاں نظام ایک فیملی چلتی تھی, وہاں فرعون کی فیملی چلتی تھی رامسس جس کا نام تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں ایک حکم نکلا تھا جس کا علماء میں کچھ اختلاف ہے. دیکھیے حکم یہ تھا کہ وہاں بنی اسرائیل کے مرد بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, جہاں تک مجھے یاد ہے آلٹرنیٹ ایئر, اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا. تو اب یہاں ایک انٹرپریٹیشن یہ دیا گیا ہے کہ ان کی پاپولیشن کو کم کرنے, ان کی آبادی کو کم کرنے ایسا کیا گیا. کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بیٹا ان کی بادشاہت کا تختہ پلٹ رہا ہے, تو وہ حکم لگا دیا کہ بھئی جو بنی اسرائیل کا مرد بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہاں اب جو بھی بات ہے, اب ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی, حالانکہ ان کے والدہ نبی نہیں تھے پیغمبر نہیں تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں سے ہٹ کے رسولوں سے ہٹ کے بھی اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں, جیسا شہد کی مکھی کو وحی کی. پھر سورہ مریم میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ زکریہ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو وحی یعنی اشارہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. تو وحی کا مطلب اشارے کا ہوتا, یعنی کوئی بات دل میں ڈالنا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ وحی کی کہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور صندوق کو الیم میں ڈال دو. یہ لفظ یاد رکھیے آپ. یم جو ہے ریور کو بولتے, فلوئنگ واٹر, جیسا موسیٰ ندی ہے آپ اس کو یم بولیں گے, فلوئنگ واٹر, فلوئنگ ان ون ڈائریکشن. اور بحر سمندر کو بولتے، وہ فلوئنگ واٹر نہیں رہتا، جو سمندر دیکھے ہیں آتے ویوز مارتے چلے جاتے آتے، ایک بند جیسا گنڈی پیٹ ہے یا حسین ساگر ہے، تالاب بولیں گے، لیکن یہی بڑے اسکیل پہ وہ کوئی ڈائریکشن میں بہتا نہیں، وہ پانی وہیں کا وہیں رہتا. تو اب یہاں ہسٹوریکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا، ریور نائل جو ہے اس میں ڈال دیا گیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہی پہ ان کی والدہ کو یہ بھی بتایا کہ دیکھو فرعون جو میرا بھی اور ان کا بھی دشمن ہے، ان کو اٹھا لے گا اور ان کی پرورش وہاں شہنشاہوں شہزادوں کی طرح ہوگی. اب یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے، جس دشمن کی خاطر کئی معصوم بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل ہوا، اللہ تعالیٰ اسی دشمن کو شہنشاہوں کی زندگی فرعون کے دربار میں گزروانے لگا رہے ہیں. یہ شان ہے. اور یہ بچوں کے مرنے کے بارے میں بھی کہا کہ اس میں فرعون کی طرف سے آزمائش نہیں تھی، یہ ہماری طرف سے تمہاری آزمائش. فرعون تو مکھی نہیں مار سکتا، مچھر نہیں مار سکتا. تو اب جب ان کو ڈال دیا گیا تو ان کی بہن جو ہے دریائے نیل کے کنارے کنارے فالو کرنے لگی. ظاہر ہے بھائی، سوچ کے دیکھیے، کسی کے بھائی کو اگر ڈال دیا ایسا تو پورا خاندان ڈسٹرب ہو جائے گا. تو والدہ نے لگا دیا اور بہن فالو کرنے لگی. خیر جب وہ کنارے پہ پہنچا تو فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ آتا ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، روایتوں میں آتا ہے، تو انہوں نے جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر محبت ڈال دی. دیکھیے معصومیت، یہ الگ معصومیت رہتی ہے، بڑوں میں بہت کم میں رہتی معصومیت، تو ایک محبت ڈال دی. تو اب معلوم ہوا کہ جو اٹریکٹو چہرے رہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی گفٹ ہے. یہ چلتے چلتے یہ سب چیزیں نوٹ کرنا ہے ہمارے کو کہ محبت ڈال دی، ایسی محبت کے دشمن بھی پگھل گیا. اب آسیہ جو تھی پھر جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے قرآن میں، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ بھائی بڑا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو پال لیں گے، یہ ہمارے کوئی نہ کوئی کام آ جائے گا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. دیکھیے اس وقت ایڈاپشن کی ممانعت آئی ہے، سورہ یوسف میں بھی بات معلوم ہو گئی کہ اڈاپٹیڈ سن پہ نیت بدل گئی زلیخا کی، اور یہاں بھی جو ہے یہ ریولٹ کیے تھے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف. تو بہرحال انہوں نے اٹھا لیا. اب ان کا یہ ہو گیا کہ یہ کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں، اب بڑے پریشان ہو گئے، اتنی محبت، اتنا معصوم بچہ دودھ نہیں پیتا. تو یہ بہن، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دربار میں آنا جانا تھا، یہ بہن نے کہا کہ بھائی میں تم کو ایک گھر بتاتی ہوں جہاں ان کے دودھ پینے کا بڑا انتظام اچھا ہوگا اور بڑی اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو خیر ان لوگوں نے بھیج دیا ان کے ساتھ، تو وہ اپنی پھر ماں کا دودھ پینے لگے. یہ ہے شان اللہ تعالیٰ کی. تو ماں کا دودھ پینے کے لیے ماں کے پاس چلے جاتے اور محل میں شہنشاہوں کی زندگی گزارتے. یہ کون ہے جو فرعون کے ڈاؤن فال کے ذمہ دار ہوں گے، فرعون کی موت کے، فرعون کی تباہی کے جو ذمہ دار ہوں گے، ان کو فرعون اور اس کی بیوی شہنشاہوں کی طرح پال رہے ہیں. یہ قدرت ہے خدا کی. ہم لوگ لوہے کے دروازے بنا لیتے ڈر کے، اللہ سے ڈرنے کے بجائے وہ لاٹھیوں سے، بھینسوں سے، اس سے ایسی چیزاں کرتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. پھر اس کے بعد میں اب یہ ہوا یہ کہ جب یہ جوان ہوئے، بھائی قرآن میں بھی بڑا شارٹ کٹ بتایا گیا ہے، تفصیل جتنی امپورٹنٹ ہے وہی بتائی جاتی. یہ بڑے فرعون کے دربار میں بڑے ہوئے، ایک دن شہر میں نکلے. ان کی قوم کا بنی اسرائیل کوئی مصری سے لڑ رہا تھا، تو بنی اسرائیل کا آدمی ان کو پکارا مدد کے لیے، یہ مدد کے لیے گئے. اور پھر وہاں وہ ایک گھونسا مارا، وہ نہیں معلوم کدھر پڑ گیا، وہ مصری جو تھا مر گیا. خیر انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی، دعا بھی قبول ہو گئی. اس کے بعد میں دوسرے دن پھر نکلے، پھر وہی بنی اسرائیل کا آدمی کسی اور سے لڑ رہا تھا، پھر آپ کو جو ہے بولا کہ دیکھیے میرے کو بچائیے. تو موسیٰ علیہ السلام وہ مصری کو پکڑنے کے بجائے بنی اسرائیل کے آدمی کو پکڑ لیا. تو یہ بنی اسرائیل کا آدمی ایک دم بولا کہ کل تم جس طریقے سے مصری کو قتل کیے تھے اسی طریقے سے مجھ کو قتل کرنے والے ہو. بات معلوم ہو گئی کہ کل کا قتل مصری کا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. تو وہاں تو قتل کی سزا قتل تھی. تو بہرحال وہ دربار میں ڈیسائیڈ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. تو کوئی ان کے ہمدرد آئے اور آ کے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے قتل کا اعلان ہو گیا ہے. تو آپ وہاں سے نکل گئے، نکل کے مدین چلے گئے. اب یہاں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، بھائی ٹھہرے کیوں نہیں؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے ٹھہر جانا تھا، ٹھہرے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ٹھہرے کہ نظام غلط تھا، نظام اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں تھا, فرعون کا نظام تھا. فرعون کا نظام غلط تھا, معصوم بچوں کو قتل کر رہا تھا, اتنا غلط نظام تھا. تو یہاں ایک اشارہ ملا کہ غلط نظام میں ایسی حرکت کر سکتے ہیں. جیسا یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روکنے کے واسطے تھیلی میں جو ہے بادشاہ کا گلاس ڈلا دیا, ابراہیم علیہ السلام تمام بتوں کو توڑنے کے بعد کلاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا, لوگ آ کے پوچھو تو بولے اس سے پوچھو کلاڑی اس کے ہاتھ میں, حالانکہ توڑے تھے خود. تو یہاں ایک بات, یعنی سچویشن دیکھ کے جو ہے کام کرنے کے لیے. یہاں وہ فوراً مدیان چلے گئے. اب وہاں مدیان جب گئے تو وہاں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں ہیں وہ بھی رکی ہوئی ہیں. تو انہوں نے وہ لڑکیوں سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے, تمہارا کیوں رکی ہوئی ہے؟ تو بولے وہ جب تک مرد لوگ پانی پلا کے نہیں جاتے ہم نہیں پلا سکتے اپنے جانوروں کو پانی. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً اپنے آپ کو آفر کیے اور وہ لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا کے بھیج دیا. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک لڑکی آئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے والد آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں, مزدوری دینا چاہ رہے ہیں آپ جو اتنا کام کریں. تو خیر وہ چلے گئے. اب بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, روایتوں میں ہے, قرآن سے تو بات ثابت نہیں ہے. تو خیر جب وہاں گئے اور پورا اپنا واقعہ سنا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکیوں کے والد نے کہا کہ تم یہاں بالکل سیف ہو, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. البتہ دیکھو ایک چیز ہے, ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں, یہ ان بیٹیوں میں سے میں ایک بیٹی کی تمہارے سے شادی کر دیتا ہوں اس شرط پہ کہ تم 8 سال یا 10 سال یہاں میری خدمت کرنا. اب یہاں ایک اور ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو واپس جا کے بنی اسرائیل کو لبریٹ کرنے کا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو لیبر کا آئیڈیا نہیں تھا, مزدوری کا, کیونکہ شہنشاہ کے ویسا پڑے تھے وہ. تو یہاں 8-10 سال ان کو لیبرر کی ٹریننگ ہوئی. یہ ہے قرآن. بھئی ایک کار کی فیکٹری ہے, کار کی فیکٹری کا لیبر لیڈر کار کی فیکٹری کا مزدور بننا, ان کو مسئلے معلوم رہتے ہو. دودھ کی فیکٹری کے آدمی کو لا کے آپ کار کی فیکٹری کا لیبر لیڈر بنائے تو اس کو مسئلے نہیں معلوم, ہر چیز دودھ مسکا ملے ہی سوچتا ہوں. یہ طریقہ ہے. میں لیبر ڈپارٹمنٹ میں 5 سال رہا ہوں تقریباً. تو لیبر لیڈر وہی رہتا جو لیبرز کے مسئلے اچھی طریقے سے سمجھ سکے کہ ان کے مسائل کیا ہے. آپ کسی کو بھی لا کے لیڈر بنا دیں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں حکم کہ ان بٹوین جو بات آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 8-10 سال کی جو ہے ٹریننگ ہوئی لیبر کی, اس کے بعد میں جو ہے آپ وہاں سے نکلے مدت پوری کرنے کے بعد. اور رات کا وقت معلوم ہوتا ہے, کوہ طور کے پاس قریب میں کہیں ٹھہرے تو فیملی کے ساتھ تھے, سردی کا موسم معلوم ہوتا کہ آپ نے پہاڑ پہ آگ دیکھی اور کہا کہ بھائی میں آگ دیکھ رہا ہوں اور میں تم لوگ یہیں ٹھہرو, میں جا کے وہاں سے کچھ سیکنے کے لیے آگ لاتا ہوں اور ذرا پتہ بھی معلوم کرتا ہوں کہ یہاں سے جانے کا پتہ کیا ہے. تو پھر اس کے بعد میں آپ جب کوہ طور پہ پہنچے تو جھاڑ میں سے کوئی آگ آ رہی تھی, ایک آواز آئی کہ بھائی میں اللہ ہوں, تم اپنے جوتے اتارو اور تم کو اس کام کے لیے جو ہے یہاں بلایا گیا ہے. پورا واقعہ اللہ تعالیٰ سنائے کہ تم پیدا ہوئے تھے, ہم نے ماں کو وحید کی, ایسا ہوا ایسا ہوا, اور اللہ قدر اور تقدیر کی بنیاد پہ تم یہاں آج ہمارے پاس آئے ہو, ایسا اتفاق سے نہیں آئے, یہ پوری تقدیر تھی تمہاری, یہاں آنا بھی مقدر تھا تمہارا, پہلے سے لکھ دیا گیا تم یہاں آئے ہو. پھر ان کو جو ہے یہ کہا کہ اب دیکھیں یہاں الیسٹ کرانے کا تھوڑی دیر ممکن ہو جائیں گی لیکن یہ بڑے نقطے, بڑے اہم نقطے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عصا جو تمہارے ہاتھ میں ہے, جو لکڑی ہے واکنگ سٹک جس کو بولتے ہیں, یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو بڑے معصومیت سے معصوم پیغمبر بولے یہ لکڑی ہے, میں اپنے جانوروں کے لیے اس سے پتے جھڑاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کے پاس جب رہے تو جانوروں کی حفاظت کرتے تھے, لیبر کلاس تھے, تمام کام کرتے تھے, پتے جھڑاتا ہوں اور کبھی کبھی اس سے ٹیکا بھی لیتا ہوں. اب انہوں موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا جو مقصد سمجھ میں آیا وہ بول دیا معصومیت سے. اللہ تعالیٰ بولے اچھا پھینکو لکڑی پہ, وہ پھینکتے اژدہا بن گیا. تم اس کو معمولی لکڑی سمجھے ہو, یہ اتنے بڑے پیغمبر کا اتنا بڑا معجزہ ہے. بولے ذرا بغل میں ہاتھ ڈالو نکالو, سفید ہو گیا وہ اژدہا. تو دیکھ کے بھاگ گئے, پھر بلائے اللہ تعالیٰ ہو. تو پھر کہا کہ یہ دو معجزے ہیں, یہ دو معجزے ہیں اور ان کو تم لے کے جو ہے فرعون کے پاس جاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام کی سکیم یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے چھڑانا. فرعون کے لوگ جو مصر کے تھے وہ بنی اسرائیل پہ جو ہے بڑی زبردستی کرتے تھے, تو ان کو آزاد کرانا وہ اسکیم تھی. اب یہ جو معجزے دیے گئے ثبوت نبوت کے واسطے جو ہے کہ بھئی اگر کوئی اب وہ پوچھے کہ بھئی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم نبی ہو, تو بھئی یہ ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں 6 تقاضے تھے, معجزوں کے جو تقاضے تھے ان کی فرمائش کے معجزے نہیں دیے گئے. ورنہ شق الخمر ہسٹوریکلی ثابت ہے, یہاں کے ملبار کا بادشاہ کے میموئرز میں لکھا ہوا ہے شق الخمر, کیرلا کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں اس کے میموئرز میں لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اپنی کتاب میں جو اس کا ریفرنس دیا, اور آپ کو کئی جگہ ریفرنسز اب تو مل جائیں گے اس کے, تو تمام کو معجزے دیے. تو یہ جو ہے ثبوت نبوت کے واسطے دیا گیا. اب یہ فرعون سمجھا کہ بھئی یہ جادو ہے, تو بولے میرے رب نے بھیجا, تو کہا کہ آپ کا رب کون ہے, آپ کے پالنے والا کون ہے؟ تم سے میرا پالنے والا وہی ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے, بارش دیتا ہے, کھیتی دیتا ہے. اب یہ تو اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا, اپنے آپ کو پالنے والا سمجھتا تھا, اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا, یعنی سپریم اتھارٹی سمجھتا تھا, حالانکہ وہ خود دوسری چیزوں کی جو ہے پوجا کرتا تھا, پرستش کرتا تھا. تو اس نے اس کے بعد میں کہا کہ بھئی یہ تو سرعی جادو ہے, تو جادوگروں کو جمع کیا گیا. اب جادوگر جو ہے اپنے اپنے جادو بتانے لگے, بھئی کچھ رسیاں پھینکے اور لاٹھیاں پھینکے, اور لوگوں کو ایسا دکھا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں ناچ رہی ہیں. دیکھیں قرآن میں جو بات آئی ہے, میرے پاس ریفرنس ہے اگر کسی کو ہونا ہے تو لے لینا ہے. قرآن میں جو بات آئی ہے ان کی آنکھوں کو ایسا دکھا جیسے کہ رسیاں اور لاٹھیاں ناچ رہی ہیں. انہوں نے جادوگروں نے لوگوں کے آنکھوں کو دھوکہ دیا. اب لوگ بولیں گے بھائی آنکھوں کو دھوکہ کیسا دیتے تھے؟ سورج مشرق سے نکلتا مغرب میں غروب ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ ہے, زمین مغرب سے لے کے مشرق تک گھومتی, الٹی گھومتی, تو ایسا دکھتا جیسا سورج نکل رہا اور غروب ہو رہا. ود ریسپیکٹ ٹو دی ارتھ سورج اپنی جگہ مقیم ہے, زمین گھوم رہی ہے. آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, دو بازو ایک ٹرین کھڑی ہے, وہ ٹرین وہ ڈائریکشن میں گئی, آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی ٹرین بڑی, ریلیٹیولی آنکھوں کا دھوکہ ہو گیا. اور جو سائنس سے سمجھنا چاہتے ہیں, ایک ایسا سرکل لیجیے, لے کے جو وپ گیا اور رینبو کے جو کلرز ہیں وائلٹ انڈیگو بلو گرین یلو وغیرہ, اس کو ایکول سیگمنٹس میں پینٹ کر دے کے سائیکل کے پہیے کو لگا کے گھمائیے اس کو, آپ کو خالی سفید رنگ دکھیں گا. یہ سائنس ایگزیبیشنز میں اکثر ایسے ایکسپیریمنٹس بتاتے, وہ سات رنگ جا کے ایک ہی رنگ دکھیں گا. تو یہ جب انسان کو آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے, یہ جو جادو ہوتا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا اپنا آزا پھینکا تو جادو کے جتنی چیزیں تھے وہ جو سانپ بنا وہ سب اس کو نگل گیا. اب ہوا یہ کہ ایسا ہوتے ہی جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے. اب دیکھیں یہاں ایک بات سمجھنا ہے, جادوگر اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے, انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اژدہا جو چیزوں کو نگلا ہے یہ جادو نہیں ہے, ایسا جادو کو نہیں نگل سکتا ہے, یہ کوئی اور ہی بات ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ اور ایک سبق سکھا رہے, انسٹنٹ ایمان. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 برس رہے, 950 برس معمولی بات نہیں ہے, یہاں 50 برس میں جو ہے اگتا جاتے بھوسے لوگ, 950 برس رہے اور تبلیغ کرنے کے بعد جو اسلام قبول کرے ایک کشتی میں آ گئے. کیا کوئی شپ تھی بہت بڑی؟ کتنی بڑی شپ بنا سکتے تھے وداؤٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کتنی بڑا ہے. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ انہوں نے یعنی جو لوگ ایمان لائے ایک کشتی میں, ہینڈ فل آف پیپل, 900 برس کی تبلیغ میں اتنے ہی لوگ ایمان لائے, اور یہاں انسٹنٹ ایمان. تو مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی کنونس ہو جاتا ہے فوراً ایمان لانا چاہیے, اب کنونس ہونے کے بعد ڈھیل نہیں دینا اس کو. تو یہاں جو ہے یہ جادوگروں کے واقعے سے بات ہوتی. تو پھر اس کے بعد میں فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارا ہاتھ اور پیر خلاف سے کاٹ دوں گا, سولی پہ چڑھا دوں گا. تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے, پہلے تو ہم کو ڈر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے یہ جادو وغیرہ کے چکر میں جو تھے, آپ کچھ بھی کر لیجئے, ہم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پہ جو ہے ایمان لا چکے ہیں, ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں. اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل پہ بھی تکالیف شروع ہو گئی زیادہ, اور وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے صبر کرتے, اور فرعونیوں کی بھی آزمائش شروع ہو گئی کہ ہوتا یہ کہ جو ہے قحط شروع ہوا, پھلوں کا نقصان ہونے لگا, طوفان, ٹڈیاں, جوئیں, مینڈک اور خون کی بارش ہوئی. جب اچھا ہوتا تو کریڈٹ خود لے لیتے, اور جب برا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ذمہ دار ٹھہراتے. تکلیف کے وقت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ دعا کیجئے ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے, مگر عذاب ہٹانے پر اپنا وعدہ جو ہے توڑ دیتے. تو لہذا ان کو ڈبو دیا گیا, اور جو کمزور سمجھے, جو قوم کمزور سمجھی جاتی تھی ان کو حکومت دے دی گئی, ان کے صبر کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کو حکومت دے دی گئی, بنی اسرائیل کو جو ہے حکومت دے دی گئی, ان کو ڈبا دیا گیا. اب یہ سورہ قصص میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے واسطے, جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم آ گئی, راتے رات نکلنے کا حکم ہو گیا, قوم آ گئی ریڈ سی کے پاس, جیسا ہسٹوریکلی بات ثابت ہوتی ہے, تو حکم ہوا کہ سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے, تو حکم ہوا کہ بحر پہ مارو. بحر دریا کو بولتے ہیں, بحر پہ اسا مارو. تو مارتے ہی جو ہے پانی پہاڑوں کی طرح ہٹ گیا, راستہ خشک بالکل سکا ہو گیا, اور ان کی قوم جو ہے اس کو کراس کر دیا. اب فرعون جو دیکھا تو اپنی قوم کو لے کے جو ہے کود گیا اس میں, بولے ہم بھی نکل جائیں گے. جب اینڈ بیچ میں تھا تو وہ پانی مل گیا. اب یہاں بحر کا لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن میں, یم کا استعمال ہوا. لوکیشن وہی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو سمندر تھا, عصا مارے ہٹ گیا, نکل گئے. فرعون جب پہنچا تو ڈوبنے میں پانی فلو ہونے لگا, جیسا ندی میں فلو ہوتا اس طریقے سے فلو ہونے لگا, تو اس کو قرآن نے الیم کہا. یہ ہے ورڈز کا سلیکشن. آپ کسی بھی سپریم کورٹ میں لے کے چلے جائیے لٹرلی چیلنج کرنے کے واسطے. فلوئنگ واٹر, دے ور ڈراؤنڈ ان فلوئنگ واٹر, بہتے ہوئے پانی میں جو ہے ان کو ڈبایا گیا. اس وقت بہر نہیں تھا, وہ بہتا ہوا پانی تھا. یہ سلیکشن آف ورڈز قرآن کا جو ہے ہم کو یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ سورہ قصص میں بات آئے گی. جب بنی اسرائیل یعنی ریڈ سی پار کر چکے, اب یہ بنی اسرائیل نکل گئے. نکلنے کے بعد جب سمندر پار کر چکے تو وہاں دیکھے کہ کچھ لوگ ہیں بت پرستی کر رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام سے بولے کہ ہمارے واسطے بھی کچھ بت بنا دیجئے. اب دیکھیں آپ, یعنی یہیں سے شروع ہو گیا بنی اسرائیل کے جو ہنگامے ہوئے. یعنی ان کو دریا پار کروایا, ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے اس سے نکالا, اور پھر یہاں آ کے جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں. تو یہ جو پوچھے, تو شاید ہو سکتا ہے کہ جب یہ مصر میں تھے تو ان کو عادت ہوگی, بت پرستی کی عادت ہوگی. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اب ہوا یہ کہ کہیں جا کے یہ لوگ سیٹل ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا 40 دن کے لیے, تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے, یعنی انچارج بنا کے کہ بھئی میرے ایبسنس میں آپ انچارج رہو, بنا کے چلے گئے. تب ان کے زیور تھے جو اٹھا کے چلے جاتے تھے, تو وہاں سامری, اب بعض ہسٹورینس کا بولنا یہ ہے کہ یہ سندھی نام ہے, یہ سامری ہمارے پاس جو سندھ ہے پاکستان میں چلے گیا, تو سندھی نام ہے سامری, تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں سے بات آئی ہے. تو اس نے سجیسٹ کیا تھا, اس نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ دیکھو یہ زیور اٹھانے کے بجائے اس کا بچڑا بنا لیں گے ہم. تو زیور کو پگلا کے بچڑا بنا کے جو اس کی پوجا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے, ہارون علیہ السلام کچھ بھی نہیں کر سکے. پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی فرمائش کی. بھئی اتنا بڑا اللہ, ایک فرض کیجئے, میں بعض وقت مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ہر وقت ہر مہینہ کوئی صاحب 5,000 روپے کا منی آرڈر کر رہے ہیں. نام تو معلوم ہے کوئی, یہ کون ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو طبیعت نہیں چاہے گی کہ بھئی کون ہے, ذرا ایک بار تو دیکھ لوں میں کون ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی, ایک اندر سے ہوتی ہے. کئی لوگ ایسے جھوٹے دعوے بھی کرے دیکھنے کے, تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی خواہش ہوئی کہ دیکھوں کہ میں اللہ تعالیٰ کیسے، تو فرمائش کی اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تم اس زندگی میں نہیں دیکھ سکتے ہو، اگر تم دیکھ ہی سکتے ہو تو پہاڑ کی طرف دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ کی. تجلی کا مطلب انگلش میں انویل کرنا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے. اب یہاں ایک بات میں سمجھا دوں، آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب آیا. موسیٰ علیہ السلام جب پہلے کوہ طور پہ گئے تھے تو جو آگ نکلی تھی، بعض علماء غلطی سے بولتے تھے کہ میں اللہ ہوں، وہ آگ میں سے آواز آئی بولی. تو اب جب اللہ تعالیٰ کی تجلی نہیں دیکھ سکے تو پھر وہاں آگ کو دیکھ کے بے ہوش کیوں نہیں ہوئے موسیٰ علیہ السلام؟ مطلب یہ ہے کہ وہ آگ میں سے نہیں، وہاں سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں. وہ آگ تو ان کو انوائٹ کرنے کے واسطے تھی. اب ایسے انٹرپریٹیشن میں آگ پرستی شروع ہو گئی، آتش پرستی شروع ہو گئی. وہ آئے تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ اس زندگی میں موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے. خیر بعد میں ان کو ہوش آیا اور پھر وہ پہاڑ جو تھا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 کمانڈمنٹس وہ تختیاں دی، اور جس میں تمام آرڈرز تھے وہ لے کے یہ پہنچے. تو موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ بچڑا بچڑا بن چکا تھا زیوروں کے میٹل کو پگھلا کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں وہ تختیاں رکھ دی اور پھر ہارون علیہ السلام سے سوال جواب کرنے لگے کہ بھئی یہ سب کیسا ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ سامری کی رائے تھی، اس نے کہا کہ بھئی یہ وزن کہاں اٹھاتے، اس کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا لو، اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا الہ ہے، نعوذ باللہ. کہ بھئی یہ وزن کہاں اٹھاتے، اس کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا لو، اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا الہ ہے، نعوذ باللہ. وہ بھول گئے ہیں. تو خیر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے موسیٰ علیہ السلام، اس کو پھینک دیے، اور پھر سامری کو انہوں نے ایک کرس کی، لعنت کی، کہ تو زندگی بھر کہے گا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، انٹچبلٹی. ایک اشارہ ملتا ہے، یہاں ہسٹوریکلی ایک اشارہ ملتا ہے کہ سامری کو جو ہے یہ لعنت کی کہ تو زندگی بھر کہتے رہے گا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، ایک تیری کیفیت ہوگی. پھر اس کے بعد میں یہ توبہ کی دعوت دی اور تختیوں میں جو کچھ تھا سب لوگوں کو پڑھ کے سنایا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے 70 ساتھیوں کو لے کے کوہ طور پہ آؤ، تو وہ اپنے 70 ساتھیوں کو لے کے کوہ طور پہ گئے. اب انہوں نے جو بچڑے کو الہ بنا لیا تھا اپنا، تو اللہ تعالیٰ نے غصے میں یہ زلزلے سے یہ پورے 70 آدمیوں کو مار ڈالا، پورے مر گئے. پھر ان کو زندہ کیا گیا، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ یعنی پہاڑ کھڑا کیا گیا، بادل کی طرح جو ہے کوہ طور کو کھڑا کر دیا گیا. دیکھیے اب لوگ بولتے پہاڑ کیسا کھڑا کرے، اجی اگر زمین کیسا کھڑا کرے، مولک چلے جا رہی ہے نا، پچھلے اتوار کو دیکھے 14 لاکھ کلومیٹر ڈائی میٹر کا سورج مولک چلے جا رہا ہے نا، اتنے بادل کروڑا ٹن پانی لے کے مولک چلے جا رہے ہیں نا. ایک گیلیکسی کا بولا نا میں لاسٹ سیٹرڈے کو جو ہے ہندو میں اس کی فوٹو بھی آئی، 800 بلین ٹائمز ہیویئر دین دا سن، 800 بلین ٹائمز ہیویئر دین دا سن. سن خود 14 لاکھ کلومیٹر کا گولا ہے، 14 لاکھ کلومیٹر کس کو بولے آپ؟ تو وہ اللہ کوہ طور کو معلق نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی بڑائی سمجھ میں آئی تو معجزے سمجھ میں آتے. دیکھیے معجزے کی ایک بات سمجھ میں آنا ہے کہ معجزہ سائنٹیفک لا کے خلاف ہوتا، جادو آنکھوں کا دھوکا ہے، معجزہ سائنٹیفک لا کے خلاف ہوتا ہے. سائنٹیفک لا کا بنانے والا اللہ تعالیٰ، لا آف گریویٹی ہے، میں اس کو اٹھا کے چھوڑوں تو نیچے گرے گا، یہ لا ہے، کوئی بھی کرے، میں ہی کروں کوئی بھی کرے، نیچے لا ہے، اسٹیبلش لا ہے. مگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس لا کو توڑ سکتے ہیں. تو معجزے جو ہیں خلاف قانون ہیں. لکڑی کو پھکوایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ سے، سانپ بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مٹی کی چڑیا بنایا، روح پھکوایا اس میں، زندہ چڑیا بن گئی. آپ لکڑیاں پھینکتے رہیے، پورے سائنٹسٹ مل کے حضرت پوری دنیا کے پورے لکڑیاں پھینکتے رہیے، کوئی سانپ نہیں بنتا، اگینسٹ لاز آف نیچر ہے. تو دا لا میکر از دا لا بریکر. میں آپ کو ہمیشہ مثال دیتا ہوں، ہمارے بچپنے میں ایچ ایس بی نظام کی سواری جاتی تھی، وہ گرامر اسکول کا ذرا کمپاؤنڈ بڑا تھا، رانگ سائڈ جاتی تھی، اور وہ سرکل انسپیکٹر اس کو سیلوٹ کرتا تھا، بادشاہ ہے، لا میکر ہے، لا میکر از دا لا بریکر، جو قانون بناتا ہے وہ قانون توڑ سکتا ہے، میں اور آپ نیچرل قانون کو توڑ ہی نہیں سکتے، ناممکن سی بات ہے. تو یہاں جو ہے یہ معلق ہو گیا ایک بادلوں کی طرح، پھر توریت پر جو ہے مضبوطی سے پکڑنے کا اس کا وعدہ کیا گیا. اب ہمارے لیے یہ بات بڑی اہم آ رہی ہے، اور ایک جو وعدہ ان سے لیا گیا ہے کہ نبی الامی آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی تم پیروی کرنا. یہ کوہ طور پہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی گواہی میں یہ ان سے وعدہ لیا گیا کہ جب نبی امی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کی پیروی کرنا. اب دیکھیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے انتظار میں، مجھے جہاں تک یاد ہے، یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں جا کے بس گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بڑے امپورٹنٹ قبیلے تھے. اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے نہیں لایا کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو قرآن میں آیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی جو ایمان نہیں لاتے کہ وہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. تو اس کا ثبوت ہے کہ یہودی جا کے جو ہے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں جو ہے ٹھہر گئے تھے. پھر اپنی رحمت کا وعدہ ان سے کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، جن کا ذکر توریت اور انجیل میں آیا ہے کہ وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کریں گے، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور پاک چیزیں حلال کریں گے اور ناپاک چیزیں حرام کر دیں گے، اور لوگوں کا بوجھ ہلکا کریں گے. جو ان کی اور قرآن کی پیروی کریں گے وہ مفلحون ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی پیروی کریں گے، دیکھیں بات آ گئی قرآن اور سنت، توریت اور انجیل میں بھی یہی بات آئی، قرآن اور سنت سے نہیں ہٹنا ہے، دین نہیں ہے وہ، گلا کاٹتے ہیں تو میرا کاٹ لیجیے، قرآن سے تو بات یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول، تھرڈ اتھارٹی نہیں ہے ہمارا. تھرڈ اتھارٹی کب آتی؟ جب بعض مسائل قرآن میں جب کلیئر نہیں تھا، طلاق کا مسئلہ ہے قرآن میں بالکل ایبسلیوٹلی کلیئر ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، حدیث پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا قرآن میں کلیئر ہے. تو جو چیز قرآن میں کلیئر ہے اس پہ فتویٰ کیسا دیتے آپ؟ طلاق بدعہ بھی بول رہے ہیں اس کو، 5 نمازیں ہیں فجر سے لے کے عشاء تک، وقت ہے اس کے بیچ میں، آپ فتویٰ دے دیجیے 5 نمازیں آپ 6 بجے سے 7 بجے تک پڑھ لے سکتے بول کے، ایسا فتویٰ ہو سکتا ہے؟ کون ایکسپٹ کرے گا ایسا فتویٰ؟ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جو ہے آپ نیکی کا، یعنی جو آپ قرآن کی اور آپ کی پیروی کریں گے وہی کامیاب ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجے جائیں گے، یہ بھی بات توریت اور انجیل میں آ گئی. تا قیامت اور کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. تو توریت میں، انجیل میں، اپنیشاد میں، زردست علیہ السلام کے جو اقوال ہیں ان میں، ڈاکٹر حمید اللہ مغفرت کرے اپنی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام پیجز کے ساتھ، چیپٹرز کے ساتھ یہ ریفرنسز دیے ہیں کہ ہر کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تھی. تو ہمارے لیے اہمیت کی بات یہ ہے کہ ان کو بھی دعوت دی گئی تھی. اب یہ بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کیا گیا تھا کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی پانی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لکڑی حجر پہ مارا، یعنی پتھر پہ مارا، تو وہاں سے 12 چشمے نکل گئے. اب یہ حجر کا لفظ بھی بڑے مزے کا ہے، پہاڑ کے لیے جبل کا بھی لفظ ہے، رواسیہ کا بھی لفظ ہے، کچھ 10-11 لفظ الفاظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے. حجر کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ دیکھیے یہ ہے جیم رے حجر کا، اسی سے لفظ حجرا ہے. حجرا کس کو بولتے؟ کمرہ، روم. روم کی خاصیت کیا رہتی؟ بیچ میں خالی رہتا اور چو طرف سے جو ہے دیواریں رہتی. تو پہاڑ جو رہتے جس کو بورویل سے جو پانی لیتے، پہاڑ میں چھوٹے چھوٹے خالی علاقے رہتے جس سے پانی گھس جاتا، پورز، یہ بہت بڑا پور ہے، اس کو شرنگ کرتے چلے گئے. اب جیسا اس میں بھی خانے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک خانے. تو اگر ایسے خانے نہیں بنے ہوئے ہیں جیسا نوبت پہاڑ پہ اگر آپ ڈرل کریں تو جہاں تک وہ گرینائٹ راک جا رہا ہے پانی کا خطرہ نہیں ملتا آپ کو, پورس ہونا ضروری ہوتا ہو تو پورس جو ہے کمروں کی طرح رہتے. تو ہجرا ایسا پتھر جس کو آپ ایکوی فائر بولیں گے, پورس راک جس میں پانی آ سکتا ہے, یہ ہے قرآن. یہاں حجر کا لفظ, جہاں بھی یہ واقعہ آیا ہے حجر کا لفظ آیا, کہیں غلطی سے جبل, کہیں غلطی سے رواسیہ, ایسا نہیں آیا. تو حجر پہ پہاڑ ہے تو 12 چشمے نکل گئے اور سب لوگوں کو اپنے پانی پینے کی کا مقام معلوم ہو گیا. پھر اس کے بعد ان پہ من و سلوا نازل کیا گیا کھانے کے لیے. من جو ہے یہ جو جھاڑ سے گوند نکلتا ہے, اس طریقے کی کوئی چیز نکلتی تھی جس میں غذائیت بہت تھی, اور سلوا جو ہے وہ شام کے طرف سے, سیریا کے طرف سے کچھ پرندے آتے تھے زندہ, جو پورے پرندے کھانے کے قابل رہتے تھے, وہ جو ہے اوپر سے وہ ہوتے تھے. پھر ان کو جیروسلم جا کے بسنے کی دعوت دی گئی, بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ تم جیروسلم کو واپس جاؤ, تو وہ نہیں مانے. تو جب نہیں مانے تو ان پہ عذاب نازل ہوا. وہ 40 برس تک جو ہے بھٹکتے رہے جنگلوں میں, ان کا یہ ایک معاملہ تھا. اب ان کا ایک گروہ تھا, کوئی سمندر کے کنارے رہتا تھا بنی. اب ہمارے پاس جیسا جمعے کا اہتمام ہے, بنی اسرائیل کے پاس ہفتے کا ہے, عیسائیوں کے پاس اتوار کا ہے. تو اب ہمارے پاس یہ ہے کہ بھائی اذان سنتے ہی کاروبار بند کرو اور نماز کی طرف آ جاؤ. لہٰذا جو لوگ سعودی عربیہ میں رہے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوتی اپنا بزنس بند کرتے اور نماز کی طرف چلے جاتے. تو یہاں ہمارے پاس صرف اس وقت کے لیے تھا. بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ ہفتہ پورا کچھ کام نہیں کرنا. تو یہ بنی اسرائیل کا ایک گروپ تھا جو سمندر کے کنارے تھا. ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں ابل کے آتی تھیں. اب یہ ٹیمپٹ ہوتے تھے پکڑنے کے لیے, اتنی مچھلیاں آ رہی. اب انہوں نے ایک ترکیب سوچی. اب ہمارے پاس جو یعنی گورنمنٹ کو دھوکہ دینے کے واسطے دھوکے کا حساب بتا دیے, ایک رجسٹر الگ مینٹین کرے, ایک اصل رجسٹر الگ مینٹین کرے جو بزنس کے بعد لوگ کرتے ہیں, تو ویسا معاملہ ہوا. تو یہ کرتے یہ تھے کہ ہفتے کے دن گڑے کھود کے سمندر کے پانی کا راستہ بنا دیتے تھے. جمعے کی رات کو راستہ بنا دیتے تھے. ہفتے کے دن وہ گڑے میں پورے مچھلیاں آ کے جمع ہو جاتے تھے, ہفتے کے دن خالی وہ گڑا بند کر دیتے تھے, اتوار کے دن مچھلیاں نکالتے تھے. بولتے تھے ہم ہفتے کو پکڑے کیا, ہم تو اتوار کو پکڑے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور بنا دیا. پھر وہی بات ہوئی, معجزہ ہے, سزا کے طور پہ آج بھی کر سکتا ہے. تو اب یہاں دیکھیے بات سمجھنے کی ہے. مولانا رضوان القاسمی, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, ان سے پوائنٹ ڈسکس ہوا تھا میرا کہ ایولوشنری ہسٹری جو آتی ہے, بایولوجیکل ہسٹری, اس میں بندر انسان سے پرانا ہے, انسان بعد میں آیا. فوسل سے بات پروف ہو چکی ہے کہ انسان, خلیفہ بھی بعض وقت اس لیے بولتے ہیں کہ آخری میں آنے والا ہے انسان, پہلے جانور آ گئے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, وہ ایولوشن کو تو ہم مانتے نہیں, یہ الگ بات ہے, مگر بندر ہم انسان آنے سے پہلے بن گیا. تو بندر تھے تو ان سور تھے تو بندر اور سور بنا دیا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی نسل نہیں چلی, وہ وہیں ختم ہو گئے, مر گئے. اب دیکھیے صاحب, اب آپ اگر کوئی اینیمل پلانٹ ڈسکوری وغیرہ دیکھتے ہیں تو بندروں کی کتنی ورائٹی ہے, کتنے اسپیشیز ہیں, کتنی ورائٹی ہے بندروں کی. تو یہ ایولوشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, بتانا یہ مقصود ہے کہ بندر موجود تھے, ان کو بندر اور جو ہے سور بنا دیا سزا کی طور پہ. اور پھر جو ہے یہاں ایک گروہ نے پوچھا کہ اس قوم کو جسے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے, عذاب دینے والا ہے, کیوں نصیحت کرتے ہو؟ تو کہا گیا ہے کہ ثبوت کے طور پر کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا اور تاکہ وہ بچیں. تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیجئے, اور نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہماری قوم بچ جائے. حجت تو پوری ہو گئی لیکن اندر سے نیت یہ, جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ تڑپ جاتے تھے, اللہ تعالیٰ تسلی دلاتے تھے کہ آپ ہم مت کیجئے ان پہ, ہم کو غصہ آتا ہماری بات کوئی نہیں مانے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آتا تھا کہ بھئی یہ نہیں سمجھ رہے ہیں دوزخ میں جلیں گے, یہ میرے رشتے دار ہیں, یہ میرے دوست ہیں, رات دن اٹھنے بیٹھنے والے ساتھ ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے بات سمجھنا ہے. اور پھر قیامت کے قریب ان پر عذاب دینے کے لیے کسی کو مسلط کیا جائے گا. یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کو عذاب دینے کے لیے قیامت سے پہلے کسی کو مسلط کیا جائے گا. ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں, اور ان کی آزمائش کی گئی دنیا داری, اور مگر یہ دنیا داری میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. لہذا اس وقت آپ دیکھتے ہیں ٹاپ کمیونٹی آف دی ورلڈ. اب جیسا اندرونی طور پہ بات مشہور ہے کہ امریکہ کو بھی یہ یہودی ہی رول کرتے ہیں, اس وقت ٹاپ کمیونٹی ہے. پھر اس کے بعد جو کتاب پر قائم, پھر ان سے وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے, اور آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے, اور جو کتاب پر قائم رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ان کو اجر ملے گا, یہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اب سورہ بنی اسرائیل کی میں ہم پڑھیں گے کہ قیامت سے پہلے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل کی 104 آیت ہے, یہ بڑی خاص ہے, یہ پورے واقعے کا جس سمجھ میں آنا ہے. ان کے 12 ٹرائبس تھے, ایک لاسٹ ٹرائب ہے ان کی جو کلیم کر رہے ہیں, آسام سے گئی ہے, ہمارے انڈیا میں آسام سے ایک ٹرائب گئی ہے, وہ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ہی لاسٹ ٹرائب ہیں, یہ لوگ بھی جیروسلم پہنچ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لفیفہ کا لفظ آیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی 104 آیت میں ہے کہ قیامت سے پہلے ان لوگ کیسے جمع ہو کر کیے جائیں گے. لفیفہ, لفافہ ہوتا دیکھیے آپ, لفافہ چو طرف سے ایک جگہ لا کے جوڑتے آپ, تو یہ بنی اسرائیل چو طرف سے ایک جگہ آئیں گے. تو میں آپ کو اس کا جو حوالہ ظہیر صاحب ہسٹری آف بنی اسرائیل, یہ ینگ مسلم ڈائجسٹ کے جو ایڈیٹر ہیں ان کی کتاب سے حوالہ لیا ہوا ہے کہ 1918 میں 56 تھے اسرائیل میں, 56,000 1918 میں 56,000 بنی اسرائیل تھے, یہودی تھے اسرائیل میں. 1948 میں 5,40,000 ہو گئے. اور اتفاق سے میں نیوز سن رہا تھا, 23 جون 2003 بی بی سی کی نیوز میں بتایا گیا کہ اب 5 ملین یہودی ہیں. اب دیکھیے قرآن ہے, یہ فگرز دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے, یہ تمام بنی اسرائیل ایک جگہ جمع ہو گئے. احادیث میں سیریا کا ذکر آیا ہے جہاں اس کا کیپٹل دمشق ہے, دمشق, وہاں عیسیٰ علیہ السلام ایک مسجد کے مینار پہ اتریں گے, وہیں وہ دجال کو قتل کریں گے. جہاں تک ان کی نظر جائے گی لوگ پگھل کے ختم ہو جائیں گے. اور جیسا کوئی عالم نے کہا کہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیزرز ہیں کچھ ایسے آنکھوں سے نکالی جائیں گی موسیٰ علیہ السلام کی. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیریا پہ سینکشن آ گئے ہیں, سیریا سے فوجیں واپس کر دی گئی ہیں جو رکھے ہیں. پورا پولیٹیکل اٹینشن اس وقت سیریا, ایران, عراق, افغانستان اس طرف چلے جا رہا ہے. تو ایسا معلوم ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نہ آئے, لیکن جو احادیث میں اور قرآن میں جو اشارے ملتے ہیں وہ پورا اس وقت پولیٹیکل سچویشن آپ انٹرنیشنل دیکھیں تو وہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ جو ہے آپ کے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب ایک آخری اس کا جسٹ ہے, یہ چھوٹا ہے بہت, یہ واقعہ نہیں ہے. تو کن کن چیزوں سے عذاب دیا گیا اور کیا کیا چیزوں کی وجہ سے عذاب دیا گیا, تو پہلی چیز یہ ہے کہ آج ہم جتنا پڑھے اس کی سمری یہ ہے کہ کلمے کو نہ ماننا, جس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا, طاغوت یعنی غیر خدائی طاقتوں کو مانا, شرک کیا, اللہ کے احسانات بھول گئے, ناشکری. اب دیکھیں میں یہ جیسا جیسا پڑھ رہا ہوں اپنا جائزہ لیتے چلے جائیے کہ ایسا ہم میں تو نہیں ہے. ہم لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, ہم شرک تو نہیں کرتے, ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول تو نہیں گئے, ناشکری تو نہیں کرتے, بد نظمی, ڈس آرڈر, کرپشن پھیلانا, بے حیائی, ہومو سیکشل, لوط علیہ السلام کی قوم, معاملات میں دھوکہ, شعیب علیہ السلام کی قوم, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا, لوط علیہ السلام کی قوم, پھر حاکم قوم کا محکوم قوم پر ظلم کرنا, فرعون کی قوم. اب لیڈرز دا لیڈرز جو ہے دین کی مخالفت کرنا, لیڈرز خود دین کی مخالفت کرنا, جو قوم کے لیڈرز ہیں وہ لوگ خود دین کی مخالفت کرنا, جیسا فرعون وغیرہ کا بھی معاملہ ہے, اور تو حاکم قوم کا تو پیروی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, اور جو پیروی نہیں کیے جو کفر کیے, بعض ان کے رشتہ دار بھی تھے تو ان کو نیچرل کلیمیٹیز میں ختم کر دیا, پوری نیچرل کلیمیٹیز تھے وہاں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, کوئی نیوکلیئر بام نہیں پھینکا گیا, کوئی ایٹم بام نہیں پھینکا گیا, نیچرل کلیمیٹیز تھے, اور وہ نیچرل کلیمیٹیز ایسے ہیں آپ اس کو پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے, آپ کبھی بھی آ سکتا ہے, کبھی بھی زلزلہ آ سکتا ہے, کبھی بھی طوفان آ سکتا ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ ہم کو اس سے وہ کرنا ہے. اور پھر جو چیزوں سے یعنی ڈبو دینا, آندھی طوفان زلزلہ پتھروں کی بارش, ان چیزوں سے جو ہے تباہ کیا گیا ہے. اب ہم کو سبق یہ لینا ہے کہ ہم بھی اگر قرآن اور حدیث کی مکمل پیروی کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بچا لے گا, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بچا کر کامیابی دی, فرشتوں سے مدد دی, بدر, احد, حنین, ہر جگہ جو ہے فرشتوں سے مدد کی, اور پھر ہم کو یہ ڈیوٹی لگا دی. نبوت تو ختم ہو گئی, ڈیوٹی کیا لگائی؟ سورہ آل عمران کی 110 آیت میں کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے, تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو. اب ظاہر ہے اس حکم کی پیروی کرنا پڑے گا ہم کو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا پڑے گا, برائی سے روکنا پڑے گا, اللہ پہ ایمان لانا پڑے گا. تو یہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہمیں پہلے قرآن, حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ضروری ہے. میں وہ جیسا کوئی صاحب جوک سنائے تھے کہ ایک جلوس جا رہا تھا, وہ لے کے رہیں گے, بولے تو ایک صاحب شامل ہو کے پوچھے, بولتے کیا لے کے رہیں گے, تو بولے میرے کو بھی نہیں معلوم. تو ویسا حساب ہے ہمارا, تبلیغ کرنے نکل گئے, نہ قرآن معلوم, نہ حدیث معلوم, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم. تو یہاں معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ قرآن کو سمجھے. دیکھیں بات میں کنیکٹ ایسا کر رہا ہوں کہ ہر رسول کی زبان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بات کو سمجھیں. عربوں میں اگر تبرانی میں قرآن نازل ہوتا تو بات کیسا سمجھ سکتے تھے وہ. تو اس لیے ہم کو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے جو ہے یہ قرآن سمجھنا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد میں اس پہ ایمان لانا ہے, پھر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک صحیح نمونہ پیش کریں. فی الحال ہم اسلام کے صحیح تصویر پیش نہیں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بگڑے ہوئے حالات کے لیے اللہ تعالیٰ ہم ہی کو ذمہ دار ٹھہرائے. اب کیونکہ اصول یہ ہے کہ دعوت دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا کر کامیابی دی, اور دعوت قبول نہیں کرنے والوں کو تباہ کر دیا گیا. کیونکہ ہم دعوت دین چھوڑ دیے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اسی لیے بعض وقت ہم بھی تباہی میں شامل ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ہم ہی تباہ کیے جاتے ہیں. خالی مسلمان تباہ کیے جاتے ہیں, دوسری کوئی قوم تباہ نہیں ہے, ان کو آخرت میں ہو جائے گا. اور پھر ایک خاص حدیث پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں, یہ کہ جو ہے ایک بات آئی ہے کہ دیکھو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہو, برائی سے روکتے رہو, ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں, تم اللہ سے مدد مانگو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کریں, اور تم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہی دعائیں کرو جو ہے قبول نہ کریں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو گلہ ہے کہ بھئی دعا مانگتے دعا قبول نہیں ہوتی, تو یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, اور پھر یہ بات کو پھیلائیں. اب اتفاق سے آج کی جو حدیث ہے اسی سلسلے کی بات ہے, تو اسی لیے میں ایک ہی حدیث رکھا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانیوں کے کام کرنے لگے, سوری ادھر ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ شخص جو اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور جو اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے دیکھتا ہے مگر اسے ٹوکتا نہیں, اس کے ساتھ رواداری برتتا ہے, ان دونوں کی مثال ایسے ہے. آپ نے ایک مثال دی ہے, یعنی کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ روک نہیں رہے ہیں. تو اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دی کہ ایک کشتی ہے, اس کے دو منزل ہیں, نیچے بھی لوگ ہیں اوپر بھی لوگ ہیں. اب سمجھے کہ کوئی ندی میں بہ رہی ہے کشتی, سمندر کا تو پانی پیا نہیں جاتا, تو اب وہ نیچے والے جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی اوپر کا دروازہ کھولتے آتے اور اوپر سے پانی لے کے نیچے جاتے. اب یہ سوچے کہ بھئی یہ بلا وجہ ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی, ہمیشہ دروازہ کھولنا پانی لینا, تب یہ سوچے کہ بھئی ہم نیچے ایک دو چکلے نکال لیں گے کشتی کے, وہیں سے پانی لے لیں گے. دیکھو قوم ہے, ان کو نہیں معلوم کہ کشتی ڈوب جائے گی. اب اوپر والوں کو اطلاع ہوئی, اوپر والوں کو اطلاع ہوئی کہ نیچے والے ایسا کرنے والے ہیں, کشتی کے دو چکلے نکال کے نیچے سے پانی لیں گے تو انہوں بھی ڈوبیں گے ہم بھی ڈوبیں گے. اب اوپر والوں کا کام کیا ہوتا, فوراً جا کے روکے کہ نہیں ایسا مت کرو, ہم کو کتنی بھی تکلیف ہونے دو, آپ آ کے ہمارے پاس سے پانی لیجیے. تو یہ اوپر کی منزل والے تبلیغ کرنے والے ہیں اور نیچے کی منزل میں عام رعایا جس کو بولتے ہیں. تب تبلیغ کرنے والے اگر سوچے کہ بھئی اب اتنی دھوپ میں نکلنا ہے, بولنا سنتے سمجھتے نہیں معلوم کیا ہو رہا, تو پھر سننے والے اگر گمراہ ہو گئے تو بولنے والوں کی ذمہ داری ہو جائے گی, جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث سمجھنے کی سمجھ سے نوازا ہے. اور یہ کوشش کرنا ہے, آپ بچوں کو بولتے پڑھنا, یہاں پڑھے تک جو ہے رینک نہیں آتا, کیا ہے انجینئرنگ میں میڈیسن میں کیسا سیٹ ملے گی, تو پھر جنت میں کیسا سیٹ ملے گی. جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, حدیث نہیں پڑھیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات نہیں پڑھیں گے, پھر جنت میں کیسا سیٹ ملے گی آپ کو. تو کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے جو بھی زبان ہم کو آتی ہے اس زبان میں ترجمے پڑھنا چاہیے. اور جیسا بچے جا کے میتھ کے فزکس کے کوشچنس پوچھتے ہیں, اس طریقے سے جو نہیں آتا اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے بات پوچھ لیں. تو یہ تمام آج کا جو خلاصہ ہے اس سے بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے, ان کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے. اب نبوت ختم ہو گئی ہے, اب واٹ آر وی ٹو ڈو, یہ ہو گیا ہے, وی آر ناٹ ریسپانسبل, ہو گیا وہ سب ہو گیا. اب ہم کو کیا کرنا ہے, یہ سب سن کے کائی کو سنا رہے ہیں آپ ہمارے کو, اتنی دھوپ میں بےچارے اتنے لوگ آئے سب ہوا, ہم کو کائی کو سنا رہے ہیں. ہم کو اس لیے سنا رہے, دیکھو کیا کیا گناہ کی کیا کیا سزا ہوئی دیکھ لیے. اب نبی نہیں آنے والے, کوئی رسول نہیں آنے والے, عیسیٰ علیہ السلام اپنی کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے, شریعت محمدی پہ رہیں گے, امام مہدی کے امامت میں آپ مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے, بات ثابت ہو گئی. تو اب ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام سورہ آل عمران کی آیت میں آ چکا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو, تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو. تو یہ کام ہمارے ہم کو کرنا ہے, اور یہ میسج بھی لوگوں کو پہنچانا ہے پھیلانا ہے. تو اس کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا, حدیث پڑھنا پڑے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا پڑے گا. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری ڈیوٹی ادا کرنے کی جو ہے صحیح طور پہ توفیق دے اور پھر قبول کرے ہماری کوششوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. ربنا آتنا فی دنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.